أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: وكذلك نري إبراهيم ملك السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صلوات الله عليه وسلم. حضرت محترم، کل میں نے گزارش کی تھی کہ روزوں کے حوالے سے اگرچہ مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ مسلسل اسے پورا اچھا بیان کیا جا سکتا ہے، مگر انہی ایام میں یہ موقع ملتا ہے کہ دوسرے زندگی میں جو عام طور پر لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا جائے. چنانچہ ایک دوسرے عنوان کو آج شروع کرتے ہوئے ایک ایسے ٹاپک کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جس میں لوگوں کی حساسیت ایک جانب بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب بالکل نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کیا قمر در عقرب اور استخارے کی اسلام میں کوئی وقت اور اہمیت ہے یا نہیں ہے. دو الفاظ ہیں جو عام طور پر جنتری میں آپ کو مل جائیں گے، کیلنڈروں میں لکھے ہوئے مل جائیں گے. ان دونوں عنوان میں کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جو بہت حساس ہوتے ہیں اور قمر در عقرب میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بالکل سارے کام ٹھپ کر کے جو بالکل روٹین کے کام ہوتے ہیں انہی کو انجام دیے جاتے ہیں اور باقی سارے کاموں کو کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، قمر در عقرب. اور اسی سے متعلقہ ایک دوسرا مسئلہ ہے استخارہ. کیا استخارے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ ہر کام میں ہر معاملے میں استخارہ دیکھا جائے؟ چونکہ ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی بھی ہے کہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہر کام میں اللہ سے مشورہ کیا جائے اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو ایک گروہ چھوٹا صاحبان ایمان کا ایسا ہے کہ جو اس دونوں کاموں کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو نہ استخارے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتا ہے اور نہ قمر در عقرب کی اہمیت کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کے پاس اپنی دلیلیں ہوتی ہیں، اور دلیلیں عام طور پر وہی ہوتی ہیں کہ جو ممبر سے سنی ہوتی ہیں. کتابوں میں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے تو تحقیق کرنے کی توفیق کہاں سے ہوگی. چنانچہ دونوں سائڈ کے افراد ہمارے سامنے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کیا قمر در عقرب کی کوئی اہمیت ہے اسلام میں؟ اچھا، قمر در عقرب ہے کیا؟ یہ تو ویسے پورا تقویم کا نظام ہے، اور اس تقویم کے نظام کو ہمارے پرانے علماء بڑی شدت سے بیان کرتے تھے، اسے لکھا بھی کرتے تھے، لیکن آج کل یہ رواج آہستہ آہستہ بہت کم ہو گیا ہے. مگر قمر تر اقرب, چونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے, اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قمر برج اقرب میں ہے. برج جو 12 برج بتائے جاتے ہیں, ان 12 برجوں میں سے چاند قمر والے, چاند اقرب والے برج میں ہے, جس کی وجہ سے ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے, کام نہیں کرنا چاہیے. کیا حقیقتاً اسلام میں بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یعنی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. یہ بات پیش نظر رکھیے کہ جتنی باتوں کا تذکرہ جنتری میں آتا ہے وہ ساری کی ساری باتیں قابل توجہ نہیں ہوتی. جنتری میں بہت ساری ایسی باتوں کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ جس پر لوگ بڑی شدت سے عمل کر رہے ہوتے ہیں, خصوصیت سے نوروز کے حوالے سے, مگر وہ ساری باتیں قابل توجہ نہیں ہیں, ان پر اسی شدت کے ساتھ عمل کرنا لازمی نہیں ہے. خصوصیت سے نوروز کے حوالے سے جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو صاحب کون سی سواری آئی, وہ گھوڑے کی سواری تھی یا ہاتھی کی سواری تھی, اس میں بادشاہ تھا یا غلام نظر آیا, اس کا لباس سبز والا تھا یا زرد والا تھا, اور اس کے مطابق سارے سال کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس سال میں ہمیں ایسا کرنا ہے. یا ہمارے ساتھ اپنے ساتھ تعین کرتے کرتے بادشاہ کا بھی تعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ والا سال بادشاہ پر بڑا بھاری ہے. بادشاہ کا زمانہ تو گزر گیا, وزیر اعظم بڑا بھاری ہے, تو بھی فیصلہ کرنا بھی کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم پر بھاری ہے یا صدر پر بھاری ہے, تو اس میں بھی ڈسکشن نکل آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تنتری میں لکھی ہوتی ہیں یہ قابل توجہ نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن قمر در عقرب کے حوالے سے کیا شرعی طور پر اس کی کوئی اہمیت ہے؟ جی ہاں, چند معاملات میں قمر در عقرب کی اہمیت ہے. مثلا قمر در عقرب میں نکاح کرنا مکروہ سمجھا گیا ہے, قمر در عقرب میں رخصتی کرنا, نکاح پہلے ہو چکا ہے اب بیٹی کی رخصتی کرنا یہ مکروہ سمجھا گیا ہے, قمر در عقرب میں سفر کرنا یہ مکروہ سمجھا گیا ہے, قمر در عقرب میں مباشرت کرنا شدت کے ساتھ مکروہ سمجھا گیا ہے. عام مکروہ بھی نہیں, شدت کے ساتھ مکروہ ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں قمر در عقرب کے حوالے سے ہدایتیں آئی ہیں کہ یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں, ان ساری چیزوں کو انجام نہ دینا بہتر ہے. یہی والا معاملہ استخارے کا ہے. استخارے کے معاملے میں ایسا ہے کہ جب میں کسی معاملے پر مکمل طور پر کوئی رائے قائم نہ کر سکوں, یعنی نہ میرا ذہن ایک جانب جا رہا ہے نہ میرا ذہن دوسری جانب جا رہا ہے, بالکل 50-50 میرا ذہن ہو رہا ہے, تو اس وقت استخارے کا سہارا لینا اچھا ہے, لینا چاہیے استخارے کا سہارا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ میرا ذہن کسی معاملے کو آسانی سے طے کر لیتا ہے, آسانی سے طے کر لینے کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ 100% میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ والا کام کرنا چاہیے, اس کے باوجود کچھ لوگوں کو بتی رہا ہے کہ نہیں جب تک استخارے میں ہاں نہیں آئے گا اس وقت تک میں نہیں کروں گا. یہ کوئی لازمی نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں. جب آپ کا ذہن 100% ایک بات پر مطمئن ہے کہ مجھے مثلا باہر جانا ہے, مجھے فلاں کنٹری کا ویزا لینا ہے, مجھے یہ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے سے کرنا ہے, اگر 100% میرا ذہن مطمئن ہو چکا ہے تو پھر استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایون شادی کے معاملے میں بھی استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر تہذیب الاسلام نام کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس میں شادی کے حوالے سے بہت سارے مستحبات کا تذکرہ یا آداب کا تذکرہ ہے, ان آداب میں استخارے کا تذکرہ آیا ہے, مگر جس استخارے کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے وہ استخارہ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے. ہمارے یہاں جو رائج استخارہ ہے اس میں تو قرآن کھول کر دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ رشتہ کریں یا نہ کریں, تسبیح سے استخارہ نکالنے کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ رشتہ کریں یا نہ کریں, کسی خاص کتاب کا سہارا لے کر استخارہ کیا جاتا ہے کہ رشتہ کریں گے نہ کریں, یہ معاملہ طے کریں گے نہ کریں. جو تہذیب الاسلام میں استخارے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ والا طریقہ کار نہیں, وہ بالکل الگ ہے. وہاں پر استخارے کا کیا مطلب بتایا گیا؟ جو استخارے کا شرعی مطلب ہو سکتا ہے وہ مطلب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ شرعی مطلب کیا ہے؟ استخارے کا شرعی مطلب ہے طلب خیر, پروردگار سے خیر چاہنا, پروردگار سے خیر طلب کرنا. تو پروردگار سے خیر طلب کرنا اس کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا, وہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کریں, کچھ دعائیں پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجات کو پورا پیش کریں. طلب خیر کا مطلب پروردگار سے خیر کی طلب کرنا, وہ ہے استخارہ. اور اس استخارے کا تذکرہ تہذیب الاسلام میں کیا گیا ہے, تو وہ استخارہ کرنے میں تو کوئی قباحت ہی نہیں, بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں جو استخارہ رائج ہے وہ ڈیسیشن لینے والا, کہ میں کروں یا نہ کروں, چھوڑ دوں, یا
یہ والا طریقہ کار اس کتاب میں بھی نہیں بتایا گیا. تو استخارے میں اگر میرا ذہن کسی بات پر مطمئن ہے کہ مجھے یہ مکان خریدنا چاہیے, اب استخارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بے دوڑا خرید لیجیے. آپ ہوتا یہ کہ ایک جانب انسان کا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ خرید لینا چاہیے, مگر اس کے بعد جب استخارہ پورا آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, نہیں کر رہے ہوتے ہیں والا کام, اور پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ میں نے استخارہ دکھوایا تھا, مکان بہت اچھا ہے, یہ مکان ہاتھ سے نکل جائے گا, اب کیا دوسرا استخارہ دکھایا جا سکتا ہے؟ آپ دوسرا دکھائیں, پھر تیسرا دکھائیں, پھر چوتھا دکھائیں, بار بار نہ آتا رہا تو کیا کریں گے آپ؟ اگر بار بار منع آتا رہا تو پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے تو آپ کو پہلا استخارہ نہیں دکھانا چاہیے تھا. اگر آپ کو عمل کرنا ہی نہیں تھا, آپ کو مکان خریدنا ہی تھا, تو استخارہ پہلے ہی نہیں دکھانا چاہیے تھا. ویسے ہی اور یہ مکان کے معاملے کا معاملہ نہیں ہے, فقط مکان کے یا کاروبار کے یا بزنس کے یا ویزا کے حوالے سے نہیں, شادی کے حوالے سے بھی اگر انسان کا ذہن بالکل ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ نہیں یہ والا استخارہ, یہ والا رشتہ بالکل صحیح ہے, استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ والا استخارہ جو ہمارے یہاں رائج ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا والا استخارہ تو بالکل انجام دے سکتے ہیں, اس میں پھر بھی طلب خیر پروردگار سے کی جا سکتی ہے, لیکن جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, بے دھڑک آپ شادی کا رشتہ طے کر دیجیے. کیا استخارے کے ذریعے سے طے ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے جو ایک اصطلاح ہمارے یہاں رائج ہے کہ صاحب پروردگار سے مشورہ, پروردگار سے مشورہ کرنے کے بعد بھی تو یہ نتیجہ نکلا, بھئی یہ پروردگار سے مشورہ کیوں کر رہے تھے؟ اسی وجہ سے نا کہ رشتہ برابر چلتا رہے, کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہونے پائے. تو کیا گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی؟ رشتے نہیں ٹوٹتے, رشتے ٹوٹ جاتے. تو استخارے کے حوالے سے بالکل ایک الگ سینس ہے, شرعی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اس کا بالکل الگ پہلو ہے کہ جس کو اگر سمجھے بغیر استخارہ ڈال دیا جائے گا تو استخارے کو خاص فائدہ نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ انسان ڈیسیزن اپنے ذہن سے لے, ہاں جہاں ذہن بالکل ہی کام نہیں کر رہا ہے اس وقت استخارہ ڈالا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں, اس میں استخارہ ڈالنا چاہیے. قمر در اقرب میں بھی کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں قمر در اقرب, وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ قمر در اقرب صاحب آج نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے, آج سفر نہیں کرنا چاہیے, سفر کے حوالے سے تو ہے, آج کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے, آج فلاں کے گھر ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے, آج مریض کی تیمارداری کے لیے نہیں جانا چاہیے, اس لیے قمر در اقرب. یہاں تک کہ قمر در اقرب پر عمل کرنے والے اس طرح سے عمل کرتے ہیں, اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ کبھی قمر در اقرب واجب کے ساتھ یا حرام کے ساتھ ٹکرا جائے تو واجب و حرام کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں, قمر در اقرب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب قمر در اقرب واجب یا حرام کے ساتھ ٹکرانے لگے تو پھر قمر در اقرب کی کوئی اہمیت باقی نہیں بچ جاتی, کوئی ویلیو باقی نہیں بچ جاتی, پھر تو اس واجب پر عمل کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے حج کے لیے اپلیکیشن دائر کر دی, ان کا نام نکل آیا, فلائٹ کا وقت تھا, جب فلائٹ کا وہ ٹائم بتایا گیا اور دن بتایا گیا تو پتا چلا کہ وہ دن ٹھیک استخارے کا دن تھا. انہوں نے کہا بھائی قمر در اقرب کا دن تھا, ٹھیک قمر در اقرب کے دن میں ان کی فلائٹ تھی اور حج کی فلائٹ ہے, واجب حج ہے. انہوں نے کہا بھائی قمر در اقرب میں ہوئے ہیں, سفر نہیں کرتا اور سفر نہیں کروں گا, بلکہ کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ قمر در اقرب میں سفر نہ کریں اور یہ حج کا سفر ہے. تو حج کے سفر کو بھی کینسل کر دیتے ہیں لوگ اس وجہ سے کہ قمر در اقرب شروع ہو گیا. اگر قمر در اقرب واجب کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں, پھر اس کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر تو واجب پر عمل کرنا پڑے گا, واجب کے مطابق چلنا پڑے گا, قمر در اقرب کو بالکل نظر انداز کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. ہاں قمر در اقرب کہیں واجب سے نہ ٹکرائے تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے, یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق کام کیا جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے. استخارے کے حوالے سے یہ بھی, اگر واجب سے ٹکرا رہا ہے تو ایسی صورت میں واجب کو استخارے کے مقابلے میں کبھی نہیں لائیں گے, ہمیشہ واجب کو ترجیح دی جائے گی, یا حرام چھوڑنے والا پہلو ہے تو حرام چھوڑنے کو ترجیح دی جائے گی. ایک صاحب نے روزہ رکھ لیا, طبیعت خراب ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی تب استخارہ دیکھ رہے ہیں کہ میں روزہ پورا کروں یا روزہ پورا نہ کروں, یہ استخارہ دیکھنے کا مقام نہیں. روزہ پورا کرنا یا نہ کرنا اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آسانی سے روزہ پورا کر سکتے ہیں, بغیر استخارے دیکھے روزہ پورا کرنا پڑے گا, اور اگر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تو بغیر استخارہ دیکھے آپ روزہ کھول سکتے ہیں, اس میں روزہ کھولنے کے لیے استخارہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ان چیزوں کے لیے استخارہ بالکل نہیں ہوگا. اور یہ جو استخارے کے حوالے سے ایک پہلو ایسا ہے کہ قطعاً کسی معاملے میں استخارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اگر کسی ایسے مقام میں انسان کا ذہن اٹک گیا ہے تو وہاں یقیناً پروردگار سے وہ کم از کم رائے طلب کر سکتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس وقت وہ اس کے لیے بہتر ہو, پروردگار اس کے لیے آسانی مہیا کر دے, تو استخارے کا اس کو بہت بڑا فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے. دونوں پہلوؤں کے حوالے سے باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے. اسلام ہمیشہ اعتدال کے راستے کو پسند کرتا ہے, نہ اس ایکسٹریم کو پسند کرتا ہے نہ اس ایکسٹریم کو پسند کرتا ہے. اعتدال کے راستے کو اگر اختیار کیا جائے تو ہر اعتبار سے بہتر ہوگا. اس طرح پڑھیں گے محمد والے میں. ایک اور گزارش کرنا چاہتا تھا آج کے حوالے سے. اب پتہ نہیں یہ یعنی وقت مجھے مہلت دے گا کہ نہیں میں اس مسئلے کو چھیڑوں یا نہ چھیڑوں. میں ایک مسئلہ بینکاری کے حوالے سے بیان کر چکا تھا, کیونکہ آج کل اکانومک کرائسس کی وجہ سے جابز کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور بالخصوص اچھی جابز کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور لوگوں کو لوکریٹو جابز فقط بینکس ہی کی نظر آتی ہیں کہ ان مقامات پہ تنخواہیں اچھی ملتی ہیں اور اچھی سیلری ملتی ہے. تو بینک کے حوالے سے جو اکثر میں مسائل بیان کرتا ہوں اس میں بینکوں کی تین قسمیں بیان ہوتی ہیں, ایک کافر کا بینک, دوسرا مسلمان کا بینک, مسلمانوں میں بھی ایک حکومت کا بینک اور ایک پرائیویٹ پارٹی کا بینک. عام طور پر تفصیلات میری گفتگو میں آتی رہتی ہیں. تینوں اقسام کے بینک میں جاب کرنے کے حوالے سے اکثر میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر اس میں انٹرسٹ ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو جاب کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کافروں کا بینک ہے تو اس میں انٹرسٹ ریلیٹڈ جاب بھی ہو تب بھی وہ کرنا جائز ہو سکتا ہے, اگر کچھ ایسے باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. تو سود کا تعلق بھی اگر وہاں بن جاتا ہو تب بھی وہ جاب کرنے کی اجازت مل جائے گی. وہ کون سی چیزیں؟ دیکھیے کافر بینک والے بھی نارمل بینک کی طرح سود لینے کا کام بھی کر رہے ہوں گے, سود دینے کا کام بھی کر رہے ہوں گے. تو کافر بینکوں سے جب مسئلہ بتایا جاتا ہے ان سے سود لینا جائز ہے, جتنے بھی کافر بینک ہیں ان سے سود لینا جائز ہے اگر وہ اپنے طریقۂ کار کے مطابق وہ سود کہہ کے دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی کہہ کے دے رہے ہیں, ہمارے لیے لینا جائز ہے. چونکہ ہمارے لیے لینا جائز ہے اس لیے کہ کافر مسلمان کو پیسے دے رہا ہے, تو کافر کا مال مسلمان کے لیے جائز و حلال ہوتا ہے تو رکھ سکتا ہے. بالکل یہی والی جاب اگر کوئی شخص کافر بینک میں کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ والی جاب کرنا بھی بالکل جائز ہے. یعنی کیا مطلب؟ بینک کی مختلف قسم کی جاب ہوتی ہے. ایک ایسی جاب ہے کہ جہاں پر وہ لوگوں کو انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس کا سارا کیلکولیشن کرنا ہوتا ہے, اور جو کیش پر بیٹھا ہوا ہے, آج کل بینکوں میں بھی جو بڑے برانچز ہیں اس میں تو آپ کو اکثر ایسا مل جائے گا کہ ایک پیمنٹ کرنے والا کیشئر ہوتا ہے, ایک ریسیو کرنے والا کیشئر ہوتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا مگر بڑی برانچوں میں بطور خاص اب یہ طریقہ کار میں ایک پیمنٹ کرنے والا ہے, کہ تو جو پیمنٹ کرنے والا ہے وہ فقط پیمنٹ کرنے کا کام کر رہا ہے. اگر کافر بینک ہے اب یہ پیمنٹ کرنے والا جو اپنی اصل رقم لینے کے لیے آیا ہے وہ اس کی اصل رقم بھی دے رہا ہے, اور اگر وہ انٹرسٹ لینے کے لیے آیا ہے تو اس کو انٹرسٹ بھی دے رہا ہے, دونوں طرح کا کام کر رہا ہے. اصل رقم کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرسٹ کے پیسے بھی اگر وہ نکلوانے کے لیے آئے ہیں تو وہ انٹرسٹ کے پیسے بھی ان کو دے رہا ہے. چونکہ اس کے لیے انٹرسٹ لینا جائز تھا اس لیے وہ جو پیسے جمع کروانے والا ہے اس کے لیے انٹرسٹ لینا جائز تھا, لہٰذا وہ لے کے چلا گیا. تو چونکہ اس کے لیے لینا جائز ہے تو جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا کیشئر ہے اس کے لیے یہ والا انٹرسٹ دینا بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہ کافر سے انٹرسٹ لے کے مسلمانوں کو دینا ہے. یہ والا کام بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. مگر یہی والا کام اگر کسی مسلم بینک میں کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہاں یہ ہوگا کہ مسلمان سے انٹرسٹ لے کے مسلمان کو دینا ہے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو کافر بینکوں میں کام کرنے کے حوالے سے اور مسلمان بینکوں میں کام کرنے کے حوالے سے 50% کا فرق پڑ جائے گا. 50% جابز کافر بینکوں میں ایسی ہو جائے گی کہ جو کرنا جائز ہوگا اس کا کرنا حلال ہے. کہاں پر؟ جہاں پر بینک خود پبلک کو انٹرسٹ دے رہا ہے, یہ سارے مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر انٹرسٹ کا کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا, چاہے وہ کیشئر کا کام ہو جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا اور فیڈنگ کر رہا ہے, اس فیڈنگ کرنے والے کا کام ہو, وہ آفیسر کا کام ہو, دوسرا کوئی کام ہو, یہ جتنے کام ہوں گے سارے کے سارے جائز ہو جائیں گے اس لیے کہ کافر سے مسلمان کو انٹرسٹ دینا بالکل جائز ہے، اس لیے کوئی قباحت نہیں. تو 50% جاب صحیح ہو جائیں گے، مگر بینک میں اگر اس کی اجازت ملتی ہو کہ ہمیشہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر سکے. عام طور پر بینکوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈالتے رہتے ہیں. تو اگر فرض کیجیے کہ مسلمان سے انٹرسٹ لینے والے ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا، پھر وہ والا کام کرنا جائز نہیں رہے گا، پھر اس کام کی اجازت نہیں ملے. تو یہ بات ذرا پیش نظر رہے تو جاب کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی، بالخصوص ان افراد کو کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے اور بہت عرصے سے پریشان ہے، تو عارضی طور پر ہم بینک کی جاب کرنا چاہتے ہیں. تو عارضی طور پر اگر اس طرح کی ان کو بینک کی جاب مل رہی ہو تو پرابلم نہیں، یہ والی بینک کی جاب دے سکتے ہیں. اچھا، وہ دوسرا والا پہلو کہ اگر کلائنٹ سے انٹرسٹ لینا پڑ رہا ہے، وہ والی جاب بھی جائز ہو سکتی ہے، مگر مسلم کنٹریز میں نہیں ہوگی. وجہ وہ نان مسلم کنٹریز میں ہوگی، اس کا مسئلہ بھی کافی طولانی ہے، وہ عام طور پر یہاں پیش نہیں آتا، لہٰذا اس کی ڈیٹیل میں بھی میں نہیں جا رہا. فقط اس بات کو اگر پیش نہ رکھیں تو بینک کی جاب کے حوالے سے ذرا آسانی ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ اور بابا جو بلند صلوات پڑھیں. کل جو ہمارا روزانہ آپ کے سامنے پیش ہوئے، اس میں قرآن مجید نے ابراہیم کے باپ کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ ارے آپ نے اپنے معبود ان بتوں کو بنا رکھا ہے، اور میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں. چنانچہ لفظ استعمال کیا تھا باپ، مگر وہاں پر مراد باپ نہیں لیا گیا. قرآن کے الفاظ میں بھی ہمیں رد و بدل کرنا پڑے گا، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا یا تاریخ کا سہارا لینا پڑے گا، تب ہم قرآن سمجھ پائیں گے، ورنہ قرآن ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ورڈ ٹو ورڈ قرآن پر کوئی عمل کرنا چاہے گا تو 100% گمراہ ہو جائے گا، اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. چنانچہ یہ اعلان کرنے والے کہ آپ قرآن میں بتا دیجئے، اگر قرآن میں لکھا ہوگا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو خالص قرآن پر اگر کوئی شخص عمل کرے گا بغیر حدیث کا سہارا لیے، بغیر ہسٹری کا سہارا لیے، اس کے ہدایت کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. مگر ایک بات اور بھی ہے کہ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے حقیقتاً مغفرت کی دعا کی ہے، مگر وہ والی دعا نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، اس میں باپ کے حوالے سے آیا ہے، لفظ استعمال ہوا اب لے ابھی ہے. دوسرے مقام پر ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے دعا کی ہے وہ کون سے لفظ سے دعا کی ہے؟ وہ لفظ والد کے ذریعے سے دعا کی ہے، جو اردو زبان کا لفظ ہے والد، اور اردو زبان ہی میں لفظ استعمال کرا والدین. یہ والدین کا لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ضمیر ملا دی جائے تو والدی ہے، اس طرح کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے، ہم اپنی نمازوں میں بھی قنوت میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ول والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، یہ دعا بھی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جناب ابراہیم کی بتائی دی ہے، ان کی سکھائی دی. تو ابراہیم نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے، مگر والدین کے لیے جب دعا کی ہے تو والد کا لفظ استعمال کیا والدیا، اب کا لفظ وہاں سے استعمال نہیں ہوا. جناب ابراہیم کے لیے جب اب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا تو وہاں پر مراد ان کے باپ نہیں ہیں، ان کے چچا ہیں جن کا نام بھی قرآن نے بیان کر دیا آدم. چنانچہ یہ غلط نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص لفظ بلفظ قرآن مجید کا پڑھنا چاہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہے تو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے. والد کے لیے دعا کی ہے، اب اگر والد کے لیے دعا کی ہے تو بات سمجھنا آسان ہے. جو رسول کی حدیث ہے کہ مجھے ہمیشہ پاک و پاکیزہ اسلاف اور طاہر و مطہر ارحام میں رکھا گیا، وہ حدیث بالکل پوری ہو جائے گی. اس لیے کہ جناب ابراہیم بھی اپنے والد کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دین حق پر تھے، اور دین حق پر ہونے کے حوالے سے اگر پیغمبر بھی اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. یہ ایک گفتگو ہے. اب اس سے ہٹ کر قرآن مجید ایک دوسری بات کا تذکرہ کر رہا ہے. میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 74 کا تذکرہ کیا تھا، سورہ انعام آیت نمبر 74. اب آئیے آیت نمبر 75. وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ملکیت بتائی. زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے؟ اس کا تذکرہ فقط جناب ابراہیم کے سامنے نہیں ہوا, اس کی ملکیت بتائی زمین و آسمان کے حوالے سے. وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کیا ہم نے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم بھی یقین کی منزل پر پہنچ جائے, یقین حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اذان محترم, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. یقین کی منزل کو انسان اگر حاصل کر لے تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کی گمراہی کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں, انسان اگر یقین کی منزل کو حاصل کر لے. اچھا, یقین کی منزل میں انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائے, ایک تو یہ کہ جو انبیاء کا طریقہ کار ہوتا ہے, پوری زندگی وہ یقین کے عالم میں گزارتے ہیں, ان کی زندگی کا ماحصل یقین ہوتا ہے, اور یقین کی وجہ سے ان میں لفظش کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم عام انسانوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اسے پروردگار کے بارے میں, خدا کی ذات کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے, تو اس میں دیکھیے کہ اتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, عام طور پر جب مسجد سے گھر سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ساتھ ساتھ ایک غلام کو لے لیا کرتے تھے, جانور پر سوار ہو کے جاتے تھے, ساتھ ساتھ ایک غلام کو لے لیا کرتے تھے. اچھا, غلام کو کیوں لیتے تھے؟ آج کی طرح اس زمانے میں مسجدوں میں وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ ٹوکن دے کر آپ کے چپلوں کی حفاظت کی جائے. اچھا, خالی چپلوں کا حفاظت کا معاملہ نہیں ہے, اب تو گاڑیاں ہیں, لہٰذا آپ اپنی گاڑیاں لاک کر دیتے ہیں, گاڑیوں کی حفاظت ہوتی ہے, گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ خوف زدہ ہو سکتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر کی گاڑی میں دھماکہ ہو جائے تو ہماری جان خطرے میں ہو جائے گی. مگر آپ کی گاڑی کو اگر آپ نے اچھی طرح سے لاک کر دیا ہے تو عام طور پر وہ گاڑی محفوظ ہے, اور زیادہ حفاظت کے لیے لوگوں نے انشورنس بھی کروا لی ہے, تو اور بھی زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ گاڑی کو کچھ نہیں ہونے والا. اور اسی لیے بے دھڑک 20-20 لاکھ کی گاڑی لوگ روڈ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 20 لاکھ کی گاڑی لوگ روڈ پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے, مگر 20,000 روپے روڈ پر چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ کم از کم گاڑی کے بارے میں اطمینان ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں نہیں جانے والی ہے. لیکن پرانے زمانے میں سسٹم بھی نہیں تھا, جو جانور لوگ لے کر آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, چاہے وہ خچر ہو, گھوڑا ہو یا دوسرا جانور ہو, اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. تو امام ایک غلام کو بطور خاص ساتھ لے لیا کرتے تھے تاکہ وہ جانور کی حفاظت کرے. امام اندر جا کے نماز پڑھتے تھے, پھر واپس آتے تھے, جانور پہ سوار ہو کے واپس چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, وہ غلام جانور کی حفاظت کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا قافلہ خراسان کا آیا, دیکھا کہ امام کا جانور کھڑا ہوا ہے, امام کا غلام اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے. وہ جو خراسان کا قافلہ تھا اس میں بہت ہی ایک ملینر قسم کا آدمی تھا, وہ آگے بڑھا اور اس غلام کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو میرے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا کون سی ڈیل؟ کہ یہ کہ جتنی میری دولت ہے, جتنی میری جائیداد ہے, وہ سب میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو غلام بن کر جو امام کے جانور کی حفاظت کر رہا ہے, یہ غلامی تو مجھے دے دے, میں امام کے جانور کی حفاظت کروں گا. اذان محترم, دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر حقیقتاً جب یہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. وہ جو واجب رقم ہوتی ہے, امام کا واجب حق ہوتا ہے, وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کہہ رہے ہیں میں پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں, بس تو امام کی غلامی جو جس کا شرف تجھے حاصل ہے یہ شرف تو مجھے دے دے. اس نے کہا واہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, جو افراد بھی امام کے زمانے میں رہے ہیں, رسول کے زمانے میں رہے ہیں, افسوس کا مقام یہ رہا ہے کہ نہ وہ رسول کی پوری معرفت حاصل کر سکے, نہ وہ امام کی پوری معرفت حاصل کر سکے. وہ تو عام انسانوں کی طرح رسول کو بھی سمجھ رہے تھے, امام کو بھی سمجھ رہے تھے. چنانچہ جب یہ پیشکش ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے, مگر مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اندر جاؤں, میرے آقا سے مشورہ کروں, اور اس کے بعد آ کر تمہاری اس ڈیل پر میں عمل کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. یہ بڑا خوشی خوشی اندر گیا کہ اب تو اس کی ملٹی ملینر کی جائیداد میرے ہاتھ میں ہوگی اور یہ غلامی جو ہے وہ اس کے سپرد آ جائے گی. اندر گیا, اندر جا کے امام سے بات کی کہ فرزند رسول, اگر میری ترقی کا راستہ کھل جائے تو کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ میں ترقی کے راستے پہ آگے بڑھوں؟
دیکھیں سوال بھی کیسے انداز سے کرا. امام نے کہا کہ ارے یہ کیسی بات پوچھ رہا تھا, میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ تیری ترقی کے راستے کھل جائیں, اگر میں تیری مدد کوئی کر سکتا ہوں تو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, پہلے بھی مدد کرتا رہا ہوں. کہا کہ فرزند رسول ایک خراسانی آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری جائیداد میں دینے کے لیے تیار ہوں, فقط یہ غلامی کا شرف تو مجھے دے دے. تو میں نے آپ کی بہت عرصے خدمت کی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ والی ڈیل کر لوں اس کے ساتھ. امام نے کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ ہماری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہے کوئی حرج نہیں, جاؤ. اچھا یہ امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ڈسکشن کر رہا تھا, بات چیت کر رہا تھا, جب امام نے اجازت دے دی تو بہت شکریہ کہہ کے وہ اب چلنے لگا. جو تھوڑا سا دور گیا امام نے پھر اس کو واپس بلایا, کہا بیٹھو تھوڑی دیر, تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آخر میں تمہیں خدمت کا کچھ صلہ دوں. دیکھیں صلہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیش کی صورت میں دے, پراپرٹی کی صورت میں دے, پرائز بانڈ کی صورت میں, شیئر کی صورت میں دے, اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایسی گائیڈنس دے دے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیا میں آخر سنور جائے. اس نے کہا کہ فرمائیے فرمایا رسول کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں, ایک قیامت کا میدان جب ہوگا تو ہمارے جج اللہ کے رسول پروردگار کے نور سے براہ راست متصل ہوں گے, اور ان کے نور سے میرے جج مولا کائنات متصل ہوں گے, اور ان کے نور سے ہم سب کے سب جو ان کی اولاد میں سے یہ سب کے سب متصل ہوں گے, اور سارے کے سارے پروردگار کے نور سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے, اور ہمارے نور سے ہمارے سارے شیعہ اور ہمارے غلام فیضیاب ہو رہے ہوں گے اور یہ متصل ہوں گے, اور جو غلام ہوں گے وہ اس وقت بہترین حالت میں ہوں گے. اب میری جانب سے تجھے اجازت ہے. اس کے گویا آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہ فرزند رسول آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اب میں آپ کا دامن زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا, آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کہہ کہ وہاں سے اٹھا, مسجد نبوی سے باہر آیا, خوراسانی سے ملاقات کی, تو بجائے اس کے خوراسانی کو جواب دیتا, فوراً ہی خوراسانی نے کہا تھا کہ بھائی جس صورت کے ساتھ تو گیا تھا اس صورت کے ساتھ تو واپس نہیں آیا, تو گیا تھا بڑا خوش و خرم اور ابھی منہ لٹکاتا ہوا واپس آیا ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں صحیح بات ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا سودا ہے کہ والا سودا میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چند دنوں کی دنیا ہے, کسی نہ کسی طرح سے گزر جائے گی, پھر وہ آخرت کی دنیا میں میں امام کے شرف سے محروم نہیں رہنا چاہتا, لہذا میں اس ڈیل کو کینسل کرتا ہوں. تھوڑی دیر کا اگر انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو دنیا ساری اگر اس کے قدموں میں ڈال دی جائے اس کے باوجود وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, ماننے کے لیے تیار. یہ ہے یقین کی منزل. اذان مؤذن, اس یقین کی منزل پر اگر انسان پہنچ جائے تو اب اس کے لیے دنیا میں چاہے کیسی کٹھن زندگی ہو گزارنا مشکل نہیں ہوگا, بڑی آسانی کے ساتھ وہ پوری زندگی گزار سکے. ایک سلوات پڑھنا ذرا محمد والے مؤذن. اچھا اس یقین کو کی منزل کو کیسے حاصل کیا جائے, کیسے انسان اس یقین کی منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ دو طریقے ہیں. عرفاء اور علماء کے کلام کو اگر آپ پڑھیں دو طریقے آپ کو ملیں گے یقین کی منزل کو حاصل کرنے کے. ایک طریقہ یقین کی منزل کا حاصل کرنے کا وہ ہے کہ انسان شدت کے ساتھ غور و فکر کرے. عام طور پر ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں انسان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کائنات کے بارے میں, پروردگار کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں کوئی ٹائم نکال کر باقاعدہ غور و فکر کر سکے. اتنا معاش میں مصروف ہو جاتا ہے, اتنا اپنے خاندان میں مصروف ہو جاتا ہے, اتنا اپنی جاب میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر روزانہ اگر غور و فکر کرے کائنات کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں, جو کچھ پروردگار نے تخلیق کیا اس کے بارے میں اگر یہ غور کرتا رہے. کسی نے امام سے سوال کیا تھا کہ ابو ذر ایمان کے 90 درجے پر کیسے پہنچے تھے, کیا کرتے تھے کہ وہ ایمان کے 90 درجے پر پہنچ گئے تھے؟ کیا وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ کیا وہ راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے کہ وہ ایمان کے 90 درجے پر پہنچ گئے تھے؟ تو امام نے بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے. وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے, جنگلوں میں جا کر اپنی جاب کرتے تھے, مگر اس کے باوجود جنگل میں جا کر ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ایک مقام پر بیٹھ کر ہمیشہ سوچتے رہتے تھے, غور و فکر کرتے رہتے تھے کائنات کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں, پروردگار کے بارے میں, باقی چیزوں کے بارے میں. وہ غور و فکر ابو ذر کو اس منزل پر لے گیا تو وہ ایمان کے 90 درجے پر پہنچ گئے. غور و فکر,
زیادہ سے زیادہ انسان ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق, ان قریب ہم ان کو آفاق میں اور ان کی اپنی ذات میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ جی ہاں یہی حق ہے. انسان جیسے جیسے غور کرتا جائے, سوچتا جائے, یہ یقین کی منزل پر یہ پہنچتا چلا جائے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ گناہوں سے شدت سے بچنے کے ساتھ پھر ریاضت کا عمل انجام دیا جائے, اس سے انسان یقین کی منزل کو حاصل کر لے گا. یہ پہلا پہلو ہے اس کا کہ گناہوں سے سختی سے بچنا, یہ پہلی منزل ہوگی, یہ پہلی سیڑھی ہوگی. اس سیڑھی پر چڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ریاضت کے عمل کو انجام دینا. اگر انسان اس عمل کو بھی انجام دے تو وہ یقین کی منزل پر اس انداز سے پہنچ جائے گا, اس انداز سے پہنچ جائے گا کہ ہمارے استاد محترم آغا سلطان خدا رحمت کرے, مرحوم کو شہید کر دیا گیا تھا, وہ اپنے استاد کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اب مجھے یاد نہیں کہ اپنے استاد یا ان کے استاد کے استاد کا تذکرہ کرا. انہوں نے ایک مرتبہ یہ داستان بتائی تھی کہ عالم دین جو مشہد میں رہتے تھے اور بہت بڑے فلسفر فلسفی تھے, تقویٰ و پرہیزگاری کی منزل کا یہ عالم تھا, یعنی شدت سے مجاہدہ کرنا اور شدت سے ریاضت کرنا, یعنی راتوں کو عبادت کرنا. اس میں ذرا ٹائم لگے گا, آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچتی رہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک منٹ اور بابا دے ولن سلوات پڑھیں. تو یقین کی منزل حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ شدت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اور اس کے بعد انسان ریاضت کی منزل میں قدم رکھے. دیکھیے, اس سے پہلے اگر ریاضت کی منزل میں قدم رکھے گا اتنا فائدہ نہیں ہوگا, بڑی زیادہ محنت کرے گا, فائدہ بہت تھوڑا سا ہوگا. اور اگر گناہوں سے بچنے کے بعد وہ ریاضت کی منزل میں قدم رکھے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. ہمارے استاد اپنے استاد یا ان کے استاد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ مشہد میں زندگی بسر کیا کرتے تھے. اچھا, درس و تدریس علماء کا کام ہی ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ عالم دین جو مشہد میں رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک مطلب بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا, فرسٹ ٹائم یہ منظر میں نے دیکھا. کیا دیکھتا ہوں میں کہ میرے جسم سے میری روح بالکل الگ ہو گئی ہے, اور روح الگ ہو کے کھڑی ہوئی ہے, اور میں اپنے جسم کو بالکل لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک منٹ اور سلوات پڑھنے جا رہا ہوں. میں دور کھڑا ہوا اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں, یعنی روح ایک مقام پر ہے اور جسم دوسرے مقام پر ہے, اور یہ جسم بالکل لیٹا ہوا ہے. اچھا, خالی ایسا نہیں کہ یہ منظر اسی انداز سے چلتا رہا, نہیں, پھر تھوڑی دیر ہوئی تو یہ روح میری باہر نکلی. گھر سے باہر نکلنے کے بعد بازار گئی, پورے بازار کا چکر لگایا, حرم میں گئی, حرم کا چکر لگایا, حرم کا چکر لگانے کے بعد بازار کا چکر لگانے کے بعد حرم میں نماز شب پڑھنے کے بعد وہاں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہ روح واپس آئی, اور واپس آنے کے بعد جب میں دوبارہ گھر پر آیا تو اسی منظر کو دیکھا کہ میرا جسم جیسا تھا ویسا کا ویسا لیٹا ہوا ہے اور روح بالکل الگ ہے. یہ کیفیت کیسے آتی ہے انسان میں, یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ شدت سے ریاضت کی وجہ سے. مگر پہلے تمام گناہوں سے بچنے کی انسان کو مہارت پیدا ہو جائے, اس کے بعد اگر انسان اس ریاضت کے منزل میں قدم رکھے تو یہ منزل پہنچ جاتی ہے. اچھا, اس میں فقط ایسا نہیں کہ انسان عبادت انجام دیتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, نماز شام انجام دیتا رہے, نہیں. یہ کہتا ہے کہ میرا طریقہ کار ایسا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی, یہاں تک کہ اگر میں نماز شب پڑھنے کے لیے کبھی حرم میں جاتا تھا اور واپس پلٹ کے فجر کی نماز پلٹ کے جب واپس آتا تھا اور اپنے گھر میں پہنچتا تھا تو پرانا زمانہ ہے, کوئی گھنٹی ونٹی بھی نہیں ہوتی تھی, میں ذرا آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور میری بیوی اگر دروازہ نہ کھولے تو میں باہر بیٹھ کر انتظار کرتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی نیند خراب ہو جائے. ریاضت میں فقط نمازیں نہیں ہیں, ریاضت میں فقط قرآن کی تلاوت نہیں ہے, ریاضت میں فقط دعائیں نہیں ہیں، ریاضت میں فقط وظائف نہیں ہیں، ریاضت میں یہ معاشرتی پہلوؤں کو بڑی شدت سے پیش نظر رکھا گیا کہ میں اپنی فیملی ممبر میں سے کسی کو تکلیف نہ دوں، میں اپنے پڑوس والوں میں سے کسی کو تکلیف نہ دوں، میں اپنے خاندان جو پوری فیملی ہے اس میں سے کسی کو کسی طرح سے اذیت میں مبتلا نہ کروں. اگرچہ انہوں نے مجھے اذیت میں مبتلا کیا ہے مگر اس کے باوجود میں انہیں اذیت میں مبتلا نہ کروں. یہ ریاضت کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اب اگر انسان اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ وہ دیکھے کہ میری روح الگ ہو گئی ہے اور میرا جسم، میری روح میرے جسم کو دیکھ رہی ہے، یہ یقین کی کس منزل پر ہوگا؟ یہ انسان یقین کی کس منزل پر ہوگا؟ یعنی یہ اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح الگ ہو گئی ہے اور بڑی آسانی سے الگ ہو گئی، کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے. اگر ملک الموت آ جائے اور اس کے جسم سے اس کی روح الگ کرے تو اس میں کتنی دیر لگے گی؟ سیکنڈ میں اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے کہ جب زندگی میں یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ملک الموت کے آنے کے بعد اگر یہ عمل ہو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ شخص یقین کی اس منزل پر ہوگا. کیا اب آپ اسے کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کی کتنی پٹیاں پڑھانے کی کوشش کریں، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا. اچھا اب آخری گزارش یہاں پر، اگر کوئی شخص یقین کی اس منزل پر پہنچ گیا اپنی ریاضت کی وجہ سے یا اپنے غور و فکر کی وجہ سے، دونوں پہلو بڑے اہم ہیں. یعنی اگر آپ عرفا کا کلام پڑھیں، امام خمینی کی کتاب میں امام خمینی نے اس ریاضت والے پہلو کو بڑی اہمیت دی ہے. اگر کوئی شخص دونوں پہلو پر عمل کرے، عام طور پر جو موجودہ زمانے کے عرفا ہیں وہ عام طور پر دونوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ علم کی اعلیٰ منزل پر بھی فائز ہوتے ہیں، عقل و شعور سے کام لے کر اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عملی ریاضت بھی ان کی زندگی میں بہت ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایسی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض افراد سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. یعنی یہ عملی ریاضت کو اتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ غور و فکر والی منزل کو بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں. امام خمینی نے اپنی کتاب میں جملہ استعمال کیا ہے کہ یہ عملی ریاضت کرنے والا جو منزلیں طے کرتا ہے، عرفان کی منزلیں طے کرتا ہے، اندھا لاٹھی کے سہارے ان منزلوں کو طے کرتا ہے. جملہ بڑا مایوب قسم کا استعمال کیا، الفاظ بڑے مایوب قسم، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ امام خمینی کہنا تھا جو غور و فکر سے اس منزل پہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ لاٹھی کا سہارا رہتا ہے، وہ دلیل استدلال، اچھا ایسا ہے تو یوں ہے، زمین ایسی بنی، چاند ایسے بنا، ستارے ایسے بنے، پروردگار نے یہ بنایا، اس نے یہ بنا، یہ استدلال کے ذریعے سے آگے بڑھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا. تو امام خمینی نے ایسے افراد کو اندھے سے تعبیر کیا کہ اندھا ہے جو لاٹھی کا سہارا، یعنی استدلال کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ دوسرا ہے وہ ریاضت کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہا ہے. مگر ریاضت کے سہارے میں وہ پہلے تمام گناہوں سے بچنے کی مکمل پریکٹس کر چکا ہے، اس کے بعد وہ ریاضت کر رہا ہے. دونوں طریقے اگر انسان اختیار کرے اور یقین کی زبردست منزل پہ پہنچ جائے گا. اچھا جو یقین کی منزل کو پہنچ گیا اسے دنیاوی زندگی میں کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کی زندگی بالکل آرام بھی ہو جائے گی، وہ بالکل سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسے بھی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اسے بھی دشواریاں آئیں گی، مگر جتنی دشواریاں اور جتنی پریشانیاں آتی جائیں گی وہ اس کو بہت معمولی سمجھے گا. نہ صرف اس کو معمولی سمجھے گا بلکہ منزلیں طے کرنے کے لیے اسے یہ سیڑھیاں سمجھے گا. یاد رکھے گا، جتنی دشواریاں آتی جائیں گی یہ ان دشواریوں کو سیڑھیوں کا سہارا سمجھے گا کہ میں اب منزلیں بہت ان سیڑھیوں کے سہارے آسانی سے طے کر رہا ہوں. بالکل ایسی بات کہ جہاں تکلیف پہنچ رہی ہے، جہاں اذیت پہنچ رہی ہے، جہاں مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے، وہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے. بالکل اس طرح سے جیسے ایک بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی ہے مگر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود بخار ہے، لہذا جسم میں درد تو ہے، اس کے تکلیف تو ہے. اب یہ خود ڈاکٹر کے پاس چل کے جاتا ہے، ڈاکٹر سے خود کہتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگا دو. انجیکشن کی تکلیف یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے کہ معلوم ہے کہ اس انجیکشن کے بعد مجھے ترقی مل جائے گی. جو تکلیف میرے جسم میں اس وقت ہے، اس تکلیف سے میں نجات پا کے ایک مرحلہ صحت کی طرف چلا جاؤں گا. ہوتا ہے نا، ہم اپنی پریکٹس کے لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ایسے شخص کو کہ جو یقین کی منزل پر پہنچ گیا ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں، وہ ان زحمتوں اور تکلیفوں کو بالکل انجیکشن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انجیکشن ہے،
اب مجھے ایک اور درجہ صحت مل جائے گی، ایک درجہ اور مجھے روحانیت مل جائے گی، میں اپنی روحانیت میں اور آگے بڑھ جاؤں گا. یہ فائدہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے. اذان محترم یہی وجہ تھی کہ کربلا میں شریک افراد 3 دن کے پیاسے تھے، مگر وہ پیاس کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھ رہے تھے. یہاں تک کہ شب عاشور جب امام کے خطبے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب کسی کو نہیں بچنا، سب کو منزل شہادت پر پہنچنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ افسردہ ہو جاتے ان کے چہرے مرجھاتے، وہ اور ہنسی مذاق کرنے لگے آپس میں. اس لیے ان ساری تکالیف کی منزلوں کو وہ سیڑھیاں سمجھ رہے تھے اپنی کامیابی کے لیے. یہاں تک کہ جو مذاق باقی دنوں میں کہیں نظر نہیں آتا، وہ حبیب ابن مظاہر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ شب عاشور کر رہے ہیں، ایسا مذاق. اور یقین کی اس منزل کا اندازہ لگائیے کہ رسول کا 110 برس کا صحابی ہے مسلم ابن اوسجا، جہاں اس عمر میں انسان اپنی جگہ سے اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا، مگر یہ مجاہد ایسا ہے کہ کوفہ سے چل کے آیا ہے کربلا کے میدان تک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ وہ اس یقین کو حاصل کر چکا ہے کہ اس کے بعد اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. حضرت محترم، جب امام نے شب عاشور یہ خطبہ دیا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، جیسے عزیز و اقارب مجھے ملے ایسے عزیز و اقارب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، میں تم سب سے بہت خوش ہوں، مگر میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ سب فقط میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں، لہذا میں تم سب سے اپنی بجٹ کو اٹھاتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. یہ خطبہ امام کا تاریخی خطبہ بن گیا. شب عاشور امام نے یہ خطبہ دیا تھا اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ سناٹا چھا گیا تھا. اصحاب امام موجود ہیں مگر اس کے باوجود کسی کے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. بس ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جانب سے خطبہ دیا اور عزیزوں کی ترجمانی کر لی. جب انہوں نے عزیزوں کی ترجمانی کر لی اور بیٹھ گئے تو پھر رسول کا 110 برس کا سہارا، رسول کا 110 برس کا صحابی تلوار کا سہارا لے کے کھڑا ہوا. ارے جسم میں راشا تاری ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے، مگر ایک مرتبہ حسین سے مخاطب ہو کے کہا، اے فرزند زہرا، تو نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل سچ ہے، تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، بھلا تجھے ہماری ضرورت کیسے ہو سکتی ہے، تو کائنات کے مالک کا بیٹا ہے، مگر ہمیں تو تیری ضرورت ہے، آج اگر ہم تجھے چھوڑ کر چلے جائیں تو قیامت کے میدان میں ارے رسول خدا کو کیا جواب دیں گے، تیری والدہ گرامی کے سامنے کیا چہرہ لے کر جائیں گے. لیکن آج ایک بات سن لیجئے، اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور 70 مرتبہ زندہ کیا جائے، خدا کی قسم اس کے باوجود ہم تیرا ساتھ چھوڑ گئے.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، اس مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، ان تمام کو آفات سماوی والے سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کی ساری سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم عبادتیں انجام دے سکیں پروردگارہ اپنی بارگاہ میں سے بڑھا چڑھا کر قبول فرما. اس مہینے میں جو کوتاہیاں ہو جائیں، جو لغزشیں ہو جائیں، ان سے درگزر فرماؤں. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماؤں، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرماؤں،
اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.